الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولدت عندكم الولد عليه الرجل حقوق ثلاثة ويحسن اسمه ويعلمهم الكتاب وإذا وجدت المرأة الصالحة فليتزوج أو تنكح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں ضمنی اور ذیلی طور پر چند باتیں ایسی آئی تھیں کے بارے میں لوگوں کو کچھ شبہات اور اشکالات ہیں. الغرض یہ کہ ان اشکالات کا جواب سمجھیے، یا یوں سمجھیے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اس بنیاد پر صرف ایک حدیث مبارکہ اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رب تعالیٰ جل شانہ علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے. انسان کی زندگی میں بے شمار مراحل ہیں، اور ان مراحل میں آدمی مختلف پہلوؤں سے گزرتا رہتا ہے، کبھی خوشی کی کیفیت میں، کبھی غم کی کیفیت میں، کبھی درد کی کیفیت میں، کبھی صحت کی کیفیت میں. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ اس پر وسعتیں کھلی ہوئی ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ انقباضات اسی کے اوپر ہیں. یوں سمجھیے کہ قبض کی ساری کیفیات اس پر ہیں. تو جب یہ دو پہلو ہمیشہ زندگی میں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ان دو پہلوؤں میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح زندگی کو گزارے. پہلے بھی ہم نے کبھی عرض کیا تھا کہ انسان میں اور اللہ پاک شانہ میں کچھ ایسے صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. مثال کے طور پر اللہ حی ہیں، حیات والے، جس کو سبع صفات کاملہ سے اہل تصوف اور صوفیہ کرام اور مشائخ اعظم بھی بیان کرتے ہیں. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ سبع صفات کاملہ اللہ پاک شانہ کے خاص ہیں. بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں، بندہ اس سے خالی ہے، بلکہ اس کے مقابل میں، اس کی ضد میں، اس کے اگینسٹ میں کچھ صفات رکھتا ہے. اگر اللہ حی ہے تو بندہ میت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اس لیے کہ یہ پہلے بھی نہیں تھا، اس کو وجود بھی دیا تو پروردگار عالم نے، اور اب بھی ہے تو اس کی کیفیت ایک مردہ کسی ہے. اگر اللہ پاک شانہ کے حی اور قیوم ہونے کی صفات اس کے ساتھ متعلق نہ ہوتی جائے، اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر آن رب تعالیٰ جل شانہ کی توجہ بندے سے نہ ہو، تو پھر یوں سمجھیے کہ بندہ میت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں. قلب میں سانس کا، انسان کے جسم میں سانس کا داخل ہونا یہ امر الہی سے ہوتا ہے، اور اسی جسم سے سانس کا نکلنا یہ بھی امر الہی سے ہوتا ہے، اور دونوں کا تعلق امر الہی سے ہے. اور ہر آن بندے کے اتنے قریب پروردگار عالم ہیں کہ اس کی سانس لیتے ہوئے بھی ہر تعالیٰ اس پر متوجہ ہیں، اور اس کے سانس چھوڑتے ہوئے بھی پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ ہیں. گویا ربوبیت کے ایک پہلو میں انسان کے جسم میں سانس کو داخل کرنا اور نکالنا یہ بھی داخل ہے، اور اسی ربوبیت سے اس کی پرورش فرما رہے ہیں پروردگار عالم. یہ جو حیات ہے اللہ کی خاص ہے، بندے کے اندر اس کے مقابل میں میت پن ہے، مردہ پن ہے، بے حیثیت ہی. اس کے بالمقابل یا اس کے دوسری صفات میں یوں سمجھیے کہ علم ہے، علم کل، علم حقیقی اللہ کا علم ہے. بندے کا علم تو کچھ بھی نہیں ہے. بندے نے کیا سیکھا، لاکھ تیر مار لیے تو چاند سے آگے اس کی پرواز نہیں گئی, اور اللہ پاک شانہ کا علم ہے کہ ساری کائنات کو بنا دیا, اور ایسے بنایا. بڑی عجیب بات ہے, بدیع اور مبدی دو جملے ایسے ہیں کہ اس کے اندر اگر تفکر کرے آدمی تو صوفی ہو جائے. بدیع اور مبدی اللہ کے دو اسماء مبارک ہیں, ایک ہے کائنات کو بنانے والا اور ایک ہے کائنات کو بنائے لیکن بغیر نمونہ سامنے رکھ کر بنائے. ایک ہے کائنات کو بنا دینا, کسی چیز کو دیکھ کر کسی چیز کا بنا لینا یا اس کی کاپی کر لینا, اس کی نقل کر لینا, یہ مشکل نہیں ہے, لیکن مبدی کی حیثیت اختیار کر لینا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اس لیے کہ نمونہ جب تک سامنے نہیں ہوگا کوئی بھی انسان کسی شے کی تخلیق پر قادر نہیں ہوگا. کسی نہ کسی چیز کو نمونہ بنائے گا, ہوائی جہاز بنایا تو چیل اور کوے کو نمونہ بنایا, پانی کے جہاز بنائے تو مچھلیوں کو نمونہ بنایا, دنیا کے اندر عمارات بنائی تو یہ بھی اللہ کے نظام قدرت کو دیکھ کر بنایا کہ ایک فرش چاہیے, ایک عرش چاہیے, ایک زمین چاہیے جس پر آدمی بیٹھے, ایک چھت چاہیے جس کے زیر سایہ رہے. یہ تو کائنات اللہ نے بنائی ہے, زمین بھی بچھائی, آسمان بھی دان دیا سروں پر, اور یہ کائنات کا نظام بھی اللہ کا ہے اور اس کے علم سے بنا ہے, اللہ کا یہ علم. اور بندے کے پاس کیا ہے, جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. جہالت کی ایک ٹوکری اس کے پاس تھی, اللہ نے اپنی ایک صفت کو اس سے متعلق کر دیا تو شد بد چند علیف با کے الفاظ آ گئے تو کوئی عالم ہو گیا, کوئی علامہ ہو گیا, اور کوئی گنا اور کوئی چنا ہو گیا, اور کوئی وقت کا انجینئر اور ڈاکٹر اور فلسفی ہو گیا, اپنے اپنے اعتبارات میں, لیکن پھر بھی محدود ہے, اس کی کہیں نہ کہیں حد ہے, اور اللہ لا محدود ہے. وہ اپنے ارادے میں کامل ہے, بندے کے ارادے میں نقص ہے. وہ اپنی قدرت میں کامل ہے, بندے کی قدرت میں اختیار کلی نہیں. اختیار کا جبر و قدر کا ایک مسئلہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا. وہ زمانے کی بات ہے جب وہ خلیفۃ المؤمنین تھے, اور جبریہ فرقہ, قدریہ فرقے کے لوگ جمع ہوئے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کچھ اشکالات پیش کیے, اور عرض کیا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ ہر انسان کے اختیارات کلی ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر دوسرے فرقے والے نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ انسان سراپا یعنی نقائص کا پتلا ہے, اس کے اندر کوئی اختیار نہیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی تفہیم سے ان کو سمجھایا, اچھا ایک کام کرو, ایک پیر کھڑا کر دو, کھڑے ہو جاؤ اور ایک پیر کھڑا کر دو. ٹھیک ہے, ایک پیر کھڑا کر سکتا ہے آدمی, کتنا اختیار. اس نے کہا کہ دوسرا پیر بھی کھڑا کر دو. فرمایا کہ دوسرا پیر نہیں کھڑا ہو سکتا, نہیں اٹھایا جا سکتا, اس لیے کہ یہ اٹھے گا تو آدمی گرے گا. فرمایا بس اتنا ہی مسئلہ ہے, اختیار کل اس عالم پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے, اختیار عارضی اور امانتی تمہارے ہاتھ میں ہے, وہ بھی قدرت کے اعتبار سے تم کامل نہیں ہو, ناقص ہو, ایک اٹھا سکتے ہو, دوسرا نہیں اٹھا سکتے. جبر کے مسئلے کو بھی سمجھا دیا اور قدر کے مسئلے کو بھی سمجھا دیا, اور بتلا دیا کہ دونوں پیر اٹھانا مشکل ہے, اور فرمایا بالکل یہ انکار کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک تو اٹھا سکتے ہو, پھر سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, کچھ تو ہے. اور کیسا ہے, بطور امانت ہے, بصورت امانت ہے, اور عارضی ہے, وقتی ہے, جزی ہے, زندگی کی حد تک ہے, اور وہ بھی زندگی امانت ہے پروردگار عالم کی. اور جب جبر و قدر کا مسئلہ سمجھا دیا تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ارادے اور قدرت تو انسان کو دیے گئے ہیں, لیکن اس میں نقائص ہیں, کامل نہیں ہے اس میں انسان, اور کامل ذات پروردگار عالم کی ہے. پھر سماعت ہے, بصارت ہے, کلام ہے, یہ اللہ پاک شانہ کی صفات خاصہ ہیں, کیونکہ انہوں نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ هو السمیع والبصیر, سننے والے تو حقیقی سننے والے وہ ہیں, دیکھنے والے تو حقیقی دیکھنے والے وہ ہیں. اور پھر خود ہم قرآن مجید کو دوسرے الفاظ میں کلام اللہ کہتے ہیں, تو اصل کلیم کون ہوئے, حقیقی کلیم تو اللہ پاک شانہ کی ذات بابرکت ہے, اور بندے کے پاس یہ کلام بصورت امانت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا تو جن لوگوں کو اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو امانتیں انسان کے اندر ہیں, ان امانتوں میں دو کیفیات ہر حالت میں انسان سے لگی ہوئی. ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کو اپنے حقیقی اصلی ذاتی سمجھتا ہے یا امانت, دوسری کیفیت یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے. اگر اس کو امانت سمجھتا ہے تو دائرہ امانت میں رہ کر استعمال کرا تو امین اللہ، اور اگر دائرہ امانت سے نکل کر سب کچھ اپنا ذاتی سمجھ کر کرنے لگ گیا تو مخالف اللہ، اللہ کی عداوت سے، اللہ کی دشمنی سے معمور ہو جائے گا، اور ایسا شخص نہ زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیابی مقدر ہو سکتی ہے، سراپا بربادی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں رکھنے والا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سب صفات کاملہ کے اندر آج کی جستجو اور کوشش کریں تو بہت سارے پہلو نکل آئیں گے۔ مثلا اللہ نے حیات دی، اس حیات کا استعمال کیسے ہو؟ کیونکہ دین بھی ان کی ہے، دیا ہوا ان کا ہے، جو کچھ ہے تو ان کا ہے، جب ان کا ہے ہمارا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کے پاس 1000 روپیے رکھا ہے بطور امانت کے، کسی کے پاس گھڑی رکھائی بطور امانت کے، کسی کے پاس عینک رکھائی بطور امانت کے، کسی کے پاس ٹیلی فون رکھایا بطور امانت کے، اور کہا کہ جناب میں فلاں وقت میں آپ سے حاضر کر لوں گا، اور اس کے بعد وہ وقت پر صحیح اور سلامتی کے ساتھ اور جیسی دی ہوئی تھی ویسی واپس نہ کرے تو بتلائیے کہ آپ کیا کریں؟ سوال ہوگا، حجت قائم ہوگی، پوچھا جائے گا آپ نے ہماری امانت کا کیسے غلط استعمال کر لیا۔ جب پروردگار عالم نے حیات کی امانت دی تو کیسے استعمال کے بارے میں پوچھے نہیں جائیں گے، ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس کے تین پہلو وجود میں آتے ہیں، ایک پہلو اپنی زندگی کے ساتھ متعلق ہے، ایک پہلو اپنے والدین کے ساتھ متعلق ہے، ایک پہلو اپنے اولاد کے ساتھ متعلق ہے۔ اب سوچیے کہ ہمارے ماں باپ نے خودکشی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ خودکشی تو نہیں کی۔ کسی کا قتل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو الحمدللہ۔ اور پھر قتل کے اندر ایک پہلو یہ نکلتا ہے، کیا انہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا؟ اولاد کا قتل کیسے ہوتا ہے؟ میرے دوست، ایک زمانہ تھا، کبھی ہم نے سنا اور تاریخ کے اوراق میں پڑھا تھا، تاجدار مدینہ مکین گنبد قدرہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ ابھی مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے، کہ عرب کی صحراؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور انہیں زمین زور کر دیا جاتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈھانپ دی جاتی ہے، اٹھا دی جاتی۔ تاریخ تو ہم نے پڑھی ہے اور آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی، بے شمار مواقع پر آپ نے سنا ہوگا اور مختلف پیراؤں میں سنا ہوگا اور مجھ سے زیادہ اچھا جانتے اور بول سکتے ہوں گے، لیکن یہ اندازہ کریے کہ اس زمانے میں وہ کیفیات لوٹ کے آئی ہیں یا نہیں آئی۔ اس زمانے میں وہ کیفیات لوٹ کے آئی، جب پیدا ہوتی تھی تو مار دیا جاتا تھا، اب تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا۔ ماں کی گود کو، ماں کے پیٹ کو، شک میں مادر کو اس بچی کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے۔ اس حیات کے بارے میں کیا پروردگار عالم بندوں سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں ایک نعمت دی تھی، ہم نے تمہیں ایک انعام دیا تھا، ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی، ہماری امانت کو جیسی تھی ویسی لوٹا دیجیے، کیا اب تمہارے اختیار میں ہوگا کہ اس بچے اور بچی کو زندہ کر کے پروردگار عالم کے روبرو پیش کر؟ کوئی قدرت نہیں ہمارے اندر، کوئی صلاحیت نہیں، ہم بطیع ہونے کی حیثیت کسی امانتی درجے میں رکھتے ہوئے بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی بچے کو وجود عطا فرمائیں۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں کا استحضار رکھیے اور یہ سوچیے کہ اس پہلو میں ہمارے ماں باپ نے کیا ہمارا گلا گھونپ دیا تھا، ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمیں نیست و نابود کر دیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو اس کائنات کے اندر اس زمانے میں یہ نظام کیوں چل پڑا تھا؟ کیا ہم اچھے ہیں؟ کیا وہ اچھے تھے کہ وہ تو بچی کو دیکھ کر اس کے بعد ہلاکت میں مبتلا کر دیتے تھے اور پھر وہ ایمان والے نہیں تھے اور میرے آقا کے ماننے والے بھی نہیں تھے، اور ہم اس آقا کے ماننے والے جس آقا کے نام کو ہم اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوں اور جن کے نقش مبارک، نقش قدم مبارک پر چلنے کو تعادت سمجھتے ہوں، اس آقا نے بتلایا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ہلاکت ہے، بربادی ہے، دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے حیات کا غلط استعمال ہے، افراد سے پروردگار عالم کے ہاں مضموم ہے، اور اگر طریقہ محمود کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو، میرے گھر میں 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور الحمدللہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لڑکیوں کی تربیت فرمائی، انہیں جب تک زندگی اللہ نے دی اس وقت تک ان کی نگہبانی فرمائی، اور انہیں ان کی تعلیم و تربیت کا سامان کیا، اور ان کی شادیوں کا سامان کیا، اور یہ طریقہ دیا امت کو کہ اولاد کی تربیت کس نحو پر اور اس اصول پر ہوگی تو پھر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سوال کوئی نہیں باقی رہے۔ اور یہاں پر اب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو میں نے کہا تھا کہ دوسری چیز اپنی ذات سے متعلق ہوگی، اپنی ذات سے متعلق یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد سے کیا چاہ رہے ہیں، یہ دو پہلو پھر اس میں سے شک ہوتے اور نکلتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد سے کیا چاہ رہے ہیں، بڑا عجیب مسئلہ ہے اور ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، اگر دادا جان رحمت اللہ علیہ نے نہ سمجھایا ہوتا۔ بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ ایک شخص نے آ کر حضرت کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا بڑی عاجزی سے کہ حضرت میرے بچوں کے حق میں دعا کر دیجئے کہ وہ فرما بردار ہو جائے، بہت ہی نافرمان ہے اور انتہائی ایسی حالت میں ہے کہ میں اس کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں اور وہ میری صورت دیکھنے کو تیار نہیں۔ ماں باپ سے منہ پھیرے ہوئے اور اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے، یہ کیفیت ہمارے اندر آئی ہوئی ہے۔ آپ کی دعا کی برکت اگر ہو جائے اور اللہ اپنا فضل شامل حال کر دے تو ممکن ہے کہ ہمارے اختلافات رفع ہو جائیں اور ہم آپس میں مل جائیں اور اولاد کے ساتھ ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ دوبارہ جاگ اٹھے۔ تو حضرت نے بڑے تعجب کے ساتھ اسے دیکھ کر پوچھا تھا کہ تو بتا کہ تیرے ماں باپ نے کتنے مولویوں سے دعا کروائی تھی، کتنے شیوخ کے طریقے سے دعا کروائی تھی تیری اصلاح کے لیے؟ اس نے کہا تھا کہ بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جب سے پیدا ہوا تھا پتا نہیں دودھ پیتے کی حالت میں میں نے کیا شرارتیں کی، جب سے شعور سنبھالا کبھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دی۔ تو حضرت نے فرمایا قسم پروردگار عالم کی تو جھوٹا ہے، اور کہا اگر تیرا باپ زندہ ہے تو لے کے آ، میں اس سے پوچھوں گا۔ اس لیے کہ اگر تو نے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دی تو تیری اولاد ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تیری اولاد ایسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ گستاخی کی ہے، وہ بے ادبی کی ہے، وہ بے احترامی کی ہے، وہ بدسلوکی کی ہے، جس کی عبادت کا وجود تو نے دیا ہے اس کو تکمیل تک تیری اولاد پہنچا کے رہے گی۔ نتیجے کے اعتبار سے سزا بھگتائی جا رہی ہے دنیا کے اندر اور سزا بھگتائی جائے گی آخرت کے اندر۔ تو میں نے گزشتہ ایک مضمون میں بہت ہی مختصر الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ غلط استعمال ہم سے پوچھا جائے گا اس درد کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس موقع پر سوائے دعاؤں کے کرنے کے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ مٹھائی کھلائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے حق میں دعا کر دیجئے، اس کی عمر میں برکت کی دعا کر دیجئے، اور دعائیں بزرگ حضرات دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اتنا ہوتا تو بہت کچھ ہوتا، اور ایسا ہوتا کہ آپ کی اولاد کبھی نافرمان نہیں۔ سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا لیکن پھر بھی اشکالات کا جواب دے دیں تو سب کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیات اللہ کی امانت ہے۔ اس حیات کے 3 پہلو نکلتے ہیں، ایک کا تعلق والدین کے ساتھ، ایک کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ، اور ایک کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ۔ جب والدین کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اپنی امانت کا استعمال کیسے کیا، جب اپنی ذات پر یہ بات آئی تو ہم نے اس امانت کا استعمال کیسے کیا، جب یہ ہماری اولاد میں منتقل ہوئی تو اس امانت کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہوگا؟ میرے دوستو، ہماری ہر نہج، ہمارا ہر طریقہ، ہمارا ہر اسلوب، ہمارا ہر اصول ہماری اولاد اختیار کر کے رہے گی۔ بڑا عجیب واقعہ میں نے عربی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بر الوالدین ایک کتاب ہے، والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا، وہ کیسے اور اس کے اندر کچھ واقعات بھی عربی میں ہی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ اردو میں اور اس کا ترجمہ ہے، خلاصہ سمجھ لیجیے یوں ہے کہ وہ مصنف کتاب نے لکھا ہے کہ میں خود اس شخص سے نجد کے علاقے میں ملاقات کر کے آیا ہوں جس سب کے گھرانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ نجد کا علاقہ ریاض سے متصل ہے سعودی عرب میں, اور اس جگہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں اس گھرانے کا, اس قبیلے کا, اس کی جس کنیت سے پکاری جانے والی اسمی ذاتی ہے, اس کنیت کا نام بھی اس نے حوالے کے طور پر کتاب میں لکھا اور بتلایا کہ اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں اس شخص سے جب ملا اور اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ حضرت کے لیے نماز کے لیے چلتے ہیں, اس نے کہا کہ کیوں نہیں, میرے دل میں تو بہت دیر سے نماز کی چاہت ہے, چلیے نماز کے لیے چلتے ہیں, وقت بھی ہو چلا ہے. جب نماز کے لیے مسجد جانے لگے تو وہ رونے لگا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے بچے کو گود میں اٹھایا, اسے پیار کیا اور کہا کہ بچے چلیے ہم نماز کے لیے چلتے ہیں, اور بچہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے لگا اور مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو ابا باہر کھڑے رہ کر بچے کو دعا پڑھا رہا ہے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور سنتیں ادا کی, اور پھر اللہ پاک شانہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کیا. نماز ختم ہوئی تو باہر نکلتے ہوئے بچے کو باپ نے اپنے گود میں اٹھایا اور اسے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. جب یہ دعا پڑھائی اور مسجد سے نکلے تو میں نے بچے کے ساتھ اس لگاؤ کو اور اس کے پیار کو دیکھا اور بڑا تعجب ہوا, تو میں نے اس باپ سے پوچھ لیا, مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کی اس طرح کیوں تربیت کرتے ہیں, کسی معلم کو لگا دیجیے, کسی مدرس کو بٹھا دیجیے اور اس کی تعلیم و تربیت کا سامان وہ کر لے گا, وہ دعائیں بھی یاد دلا دے گا, آپ کسی مدرسے میں اس کو داخل کرا دیجیے. تو اس نے انتہائی بے کسی کی, بے بسی کی اور مجبوری کی حالت میں اپنے باپ کا واقعہ سنایا اور اس واقعے کے اندر یہ اشارات دیے اور بتلایا کہ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ میں اپنے باپ کو کسی میدان میں جنگل میں لے جا کے چھوڑنے والا تھا, اس حالت میں کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا اور کمزوری اور بے بسی سے صرف چیختا اور چلاتا تھا اور ہر بات میں ڈانٹتا اور ڈپٹتا تھا, اور سوائے تکلیف کے اور کوئی چیز راحت کی ہمیں ان سے نہیں پہنچتی تھی. اس بات سے میں نے چاہا کہ اسے نکال دوں اور اسے جنگل میں لے جا کے پھینک دوں, اور جب جنگل میں لے جانے لگا تو میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ یہاں تک مت چھوڑ دینا, کچھ اور آگے لے کے چل, کچھ اور آگے لے کے چل. جب میں اسے اور آگے لے کے چلا تو اس نے کہا اور تھوڑا آگے لے کے چل. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ جب میں پلٹ کے جانے لگا تو میرے باپ نے مجھے پلٹ کے پکارا اور کہا کہ بیٹا, تو میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اپنے باپ کی طرف, نفرت کی وجہ سے, عداوت کی وجہ سے. میں نے ایسے ہی کہا کہو کیا کہنا ہے, تو اس باپ نے کہا میں نے تجھے, تو نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے تجھ سے یہ بات کہی کہ اور آگے لے کے چل اور آگے لے کے چل, تو فرمایا کہ نہیں پوچھی, اس لیے میں خود ہی بتا دیتا ہوں. پھر باپ نے بتلایا اس لیے کہ میری یہ جو حالت تو دیکھ رہا ہے میرے باپ کے ساتھ اسی گستاخی کے نتیجے میں میرے اللہ نے آج مجھے یہاں پہنچا دیا, اور میں نے تجھے یہ اس لیے بتا دیا کہ کل تیری اولاد تیری نافرمان نہ, اور میں نے تجھے یہ اس لیے سمجھا دیا کہ کل اسی جنگل میں تو ہوگا اور بے گتی بے بسی کے عالم میں ہوگا اور کوئی تیری آواز کا سننے والا نہ ہوگا, اور تو ندا لگائے گا, ندا کا سننے والا کوئی نہ ہوگا, تیری بات کو سن کر جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا. میرے بیٹے قبل اس لیے کہ وہ وقت ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کو کرنے لگا. پھر میں واپس آیا, خواب میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آقا نے ارشاد فرمایا تو نے دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیا, آخرت تو تجھے کیا ملے گی, اب تو دنیا ہی میں برباد ہوگا, سوائے اس کے کہ تیرے سامنے ایک ہی راستہ ہے, اپنے باپ سے جا کے معافی مانگ لے اور اسے اپنے گھر لے آ اور اس سے جتنا اکرام ہو سکتا ہے اکرام کر لے, اس لیے کہ یہی تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے اور تیری ماں تیرے لیے جنت ہے, اور اگر تو نے نافرمانی کی اور ان کی مخالفت و عداوت کے ساتھ زندگی کو گزارا تو یاد رکھ اپنی خیال سے تو امانت کا غلط استعمال کرنے والا ہے. میرے دوست ہم اپنی گریبانوں میں نظر ڈالے, ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے ہمارے فرما بردار ہونے کی تمنا رکھتے ہیں, حاجتیں رکھتے ہیں, دل میں طلب رکھتے ہیں, علماء سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں, مشائخین کے ہاں دانوں ہے ادب طے کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے, کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ کتنے راضی تھے, کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ کتنے خوش تھے, اور پھر تمہارے دل میں یہ تمنا کیسے جاگی کہ ہماری اولاد بھی ہمیں خوش رکھے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں خوش رکھے, تم پر واجب ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو, اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یاد رکھ لو کہ نہ دنیا کی خوشیاں میسر آئیں گی اور نہ آخرت کی خوشیاں میسر آئیں گی. تو میں نے تعلق ماں باپ کے ساتھ، ایک کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ، ایک کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ، اور اس کے اندر ہمارا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر ماں باپ نے غلط استعمال نہیں کیا تو ہم اس کو کیوں غلط استعمال کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم نے غلط استعمال نہیں کیا تو ہماری اولاد کیوں غلط استعمال کر رہی ہے؟ اس ضمن میں نے واقعہ سنایا تھا دادا جان رحمت اللہ علیہ کا، وہ یہ کہ حضرت نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں پروردگار عالم کی کہ تو جھوٹا ہے۔ پوچھا گیا، جب تحقیق کی گئی تو واقعتا یہ بات نکلی کہ 30 سال تک اس کا باپ اس سے ناراض تھا، 31 سال سے اس نے اپنی زندگی کی شروعات کی، یعنی اس کا نکاح ہوا، پھر جب اس کے گھر میں لڑکا ہوا تو یہ اپنے باپ کی فرما برداری شروع کی۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ 31 سال اب انتظار کر لیں، کیونکہ 30 سال تو نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اتنی سزا تو تجھے بھگتنی پڑے گی۔ یہ امتحان ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے میرے دوست۔ یہ امتحان جو ہوتا ہے اور اس میں نتائج کے اعتبار سے جو حالات انسان پر، میں نے کہا تھا کہ دو طرح کے حالات ہر حال میں آدمی کے ساتھ متصل اور جڑے ہوئے اور لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی غمی اور الم اور درد کی کیفیات ہوتی ہیں، اور کبھی صحت اور تندرستی کے حالات ہوتے ہیں۔ اور ان دو حالتوں میں حق تعالی جل شانہ نے ہر انسان کو مبتلا رکھا ہے، اولاد کی طرف سے انسان کو خوشی کا پہنچنا اور اس کا استعمال کا صحیح کرنا۔ اور اپنی اولاد کے بارے میں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے 3 اصول، جس کو اسوہ مسنونہ میں حدیث کے طور پر میں نے سنایا تھا اور عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر اولاد کے 3 حق واجب ہوتے ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 حق؟ جب نکاح کر لے، اسباب میں پروردگار عالم نے دونوں کی مجامعت کے سبب سے اگر لڑکا یا لڑکی وجود عطا فرما دے تو تمہارے لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اس کے حق میں اچھے نام کو تجویز کرو، اس لیے کہ اس کا اچھا نام اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو ناموں میں غلطیاں ہوتی ہیں اور شرک سے مبنی ہوتے ہیں، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کو بدل کر تعلیم دے دی اور بدلا دیا کہ ایسے نام پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے، لہذا اچھے نام کو تجویز کرنا اور بچے کا اچھا نام منتخب کرنا جس میں معنویت ہو، اس لیے کہ وہ معنویت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس بچے کے اثرات تربیت کے اعتبار سے خیر و شر کو قبول کرنے کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ جو اولاد سے متعلق ہوتا ہے، اس ایک حیات کے سبب میں۔ اس کے بعد میں دوسرا حق بتلایا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ان کو اللہ پاک شانہ کی کتاب قرآن حکیم کی تعلیم اور تربیت ہو۔ یہاں سے لفظ تعلیم، یعلم کا لفظ تعلیم کے لیے آتا ہے، لیکن محدثین کرام نے اپنا یعنی بیان ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں مراد تعلیم قرآن سے تربیت قرآن ہے، تربیت علی نہج القرآن، یعنی اپنے بچے کی تربیت ایسی کرو جیسے قرآن کے منشے ہیں، قرآن کی عبارات سے معلوم ہیں، قرآن کی تراجم سے ہمیں معلوم ہو جائیں۔ اپنے بچے کی تربیت ایسی کرنا جیسے قرآن میں بچے کی تربیت کا حکم ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گے کہ بچے کی تربیت کیسے کریں؟ ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ عثمان حکیم سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنے بیوی سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یا بنیا، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تربیت کر رہے اپنے بچے کی، اسے بتا رہے کہ میرے بچے نمازوں کو قائم کرنا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا بنیا لا تشرک ان الشرك لظلم عظيم۔ بچے کی تربیت قرآن کی روشنی میں یوں ہو رہی ہے کہ بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس پر معافی کا کوئی احتمال اور امکان نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمازوں کا حکم قرآن کے امر کے مطابق، امر بالمعروف کا حکم قرآن کے امر کے مطابق، نہی عن المنکر کا حکم قرآن کے امر کے مطابق، مطابق والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن کے امر کے مطابق، جیسے قرآن میں ہے بچے کی تربیت ایسی ہو۔ محدثین نے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کی توضیح یوں فرمائی، فرمائے ایک ہے لفظاً سمجھا دینا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جب بچہ قرآن مجید کو پڑھنے لگتا ہے ایک حد پر دس نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ وہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور یہ تین لفظ تین حرف ہیں، اور تین حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا تو اس باپ کو بھی اس وہ دس نیکیاں ملیں گی، دو طرح سے ملیں گی، ایک پڑھانے کے لیے اور ایک سننے کے لیے، تیس کے بجائے دگنی ہو کر ساٹھ ملیں گی، سننے کے الگ ملیں گے، کہنے اور کہلوانے کے الگ ملیں گے، اور اگر قرآن میں دیکھ رہا ہو تو دیکھنے کا ثواب الگ ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے صفات مبارکہ ساتھ، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، سماعت، بصارت، کلام، ان تین الفاظ کو یاد رکھیے، ان تین الفاظ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی ذات جڑتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں تو سماعت جڑتی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں، بصیرت بصارت جڑتی ہے، آپ سن رہے ہوں سماعت جڑتی ہے، آپ پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں کلام جڑتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اس اعتبار سے نیکیاں اس سے متصل ہوتی ہیں اور اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک شانہ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا کہ ہمیں تین حق ہیں ادا کرنے کے۔ ایک یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا، دوسرے یہ کہ اس بچے کی تربیت نہج قرآن پر ہو، نہج نبی پر ہو، نہج علی صراط المستقیم پر ہو، اور طریق نبوی کو اختیار کرتے ہوئے خود، اس لیے کہ جب آدمی خود اپنی زندگی میں ان امور کو اختیار نہیں کرتا تو اپنی اولاد سے اس کی امید مت رکھنا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے باپ کو جھڑکی دینا گوارا سمجھا، ہماری اولاد ہمیں گالی دینا مباح سمجھے گی، اور اگر ہم نے اپنے باپ کو گالی دینا مباح سمجھا، ہماری اولاد ہمیں مارنا مباح سمجھے گی، اگر ہم نے اپنے باپ کو مارنا مباح سمجھا، ہماری اولاد ہمیں گھر سے دھکے دے کر نکالنا مباح سمجھے گی۔ تم ایک کرتے ہو، اولاد آگے بڑھ کر دس قدم نکل جاتی ہے اور گمراہی کے راستوں میں بھٹک جاتی ہے، اور تربیت کے اعتبار سے اور نہج نبوی کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہمیں امید رکھنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو اور دین پر آئے، اسلام پر آئے، نمازوں پر آئے، قرآن کی تلاوت پر آئے، ذکر و اذکار پر آئے، امر بالمعروف پر آئے، نہی عن المنکر پر آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آئے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ خود اس پر عمل کریں، اس لیے کہ آپ کا عمل کرنا اثر انداز ہوگا آپ کی اولاد پر، اور آپ کی اولاد پھر اس پر عامل ہوگی، عمل کرنے والی ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یوں سمجھیے کہ اس کے اگینسٹ میں اپنی زندگی گزر رہی ہے، جس نے حیات کا غلط استعمال، علم کا غلط استعمال، ارادے کا غلط استعمال، اور قدرت کا غلط استعمال، سماعت کا غلط استعمال، بصارت کا غلط استعمال، کلام کا غلط استعمال واجب آتا ہے بندے کے اوپر، اور اس کے بارے میں پروردگار عالم کے ہاں پوچھو۔ بہرحال ہماری تربیت ہمارے بچوں کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، نہج قرآن پر تربیت ہو۔ تیسرا امر کیا ہے؟ وَإِذَا وَجَدَتْ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةَ، جب تم ان کے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کر لو تو پہلا کام کر لو اس کا نکاح، اس لیے کہ بہت ساری برائیوں سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہے، بدنگاہی سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہے، بد کلامی سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہے، بد تمائی سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہے، شہوات کے غلط استعمال سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہے، اور نبوی طریقے پر زندگی کو گزارنے کا سبب و ذریعہ ہے۔ اگر یہ انسان سمجھنے لگ جائے تو میرے دوست اس کی افادیت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حق تعالی جل شانہ ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ بسی خوشی زندگی، ماں باپ کی فرما برداری، اولاد کی صحیح تربیت، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے منشے کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔